جمعرات 14 ستمبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ ملائیشیا کے ایک مدرسے میں آگ سے 25 طلبہ زندہ جل کر ہلاک، عمارت کی کھڑکیاں لوہے کے جنگلوں سے بند تھیں۔ ملک بھر میں سانحے کی تحقیقات کا مطالبہ۔
اجازت تو کوئی لیتے ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے پھر حکومت سے کہا گیا ہے کہ آپ بہت زبردستی کریں اور اس کی چھان بین کریں کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ ملائیشیا میں حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کوالالمپور کے ایک مدرسے میں آگ لگنے سے 22 طلبہ سمیت کم از کم 24 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ عمارت سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہونے اور کھڑکیوں پہ لگی لوہے کی جالیوں کے باعث جانی نقصان زیادہ ہوا۔ تفصیلات کے ساتھ ثنا گلزار۔
مدرسہ دارالقرآن اتفاقیہ میں صبح فجر سے پہلے آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے متعلق سوشل میڈیا پر جو تصویریں پوسٹ کی گئیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مدرسے کی عمارت کی بالائی منزل کے کمرے، جس میں ممکنہ طور پر طلبہ سو رہے تھے، پوری طرح سے آگ کے شعلوں میں ہے۔ عمارت کے باہر طلبہ کے والدین کو بھی جمع ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کا یہ واقعہ گزشتہ 2 عشروں میں سب سے سنگین واقعہ ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم نجیب رزاق نے اس واقعے پر اپنے ایک ٹویٹ میں افسوس کرتے ہوئے متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔
ملائیشیا میں اس طرح کے دینی مدارس عام طور پر ذاتی ملکیت کے تحت چلائے جاتے ہیں، جہاں کئی بار آگ لگنے کے واقعات ہونے پر حکام نے حفاظتی بندوبست کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حقوق انسانی کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں چھروں والی بندوق کے استعمال کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں چھروں سے زخمی ہونے والے 88 متاثرین کا ذکر ہے۔ تفصیلات کے ساتھ ذیشان حیدر۔
گزشتہ برس مسلح کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد کشمیر میں شروع ہونے والی احتجاجی تحریک کو دبانے کے لیے حکام نے چھروں والی بندوق کا کثرت سے استعمال کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق انڈین فوج کے اس آپریشن میں سینکڑوں افراد کی آنکھیں متاثر ہوئیں، جبکہ 14 افراد ہلاک بھی ہوئے۔ ایمنسٹی کے انڈیا میں نمائندے آکار پٹیل کہتے ہیں کہ انڈیا کی مختلف ریاستوں میں مظاہرے ہوتے ہیں، لیکن چھروں والی بندوق صرف کشمیر کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔
ایمنسٹی نمائندے کا مزید کہنا ہے کہ اس مولک ہتھیار پر پابندی عائد کی جائے اور ہجوم سے نمٹنے کے لیے متبادل انتظام کیا جائے۔ عراق کے جنوبی حصے میں ایک ریستوران اور ایک پولیس چیک پوسٹ پر دورے حملے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ نصیریا میں ایک ریستوران کے قریب ایک خودکش حملہ آور نے خود کو اڑا لیا، جبکہ مسلح افراد نے ریستوران کے اندر گولیاں چلائیں، جس کے بعد کچھ ہی دیر میں ایک کار بم کے ذریعے قریبی سیکیورٹی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اب تک کسی گروہ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ پینما لیگ سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران ججز کی طرف سے دی گئی آبزرویشن احتساب عدالت میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف ہونے والی کارروائی پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ تفصیلات کے ساتھ نامہ نگار شہزاد ملک۔
جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پاناما لیگ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت کے دوران کہا کہ انہوں نے نہ کسی کو مجرم قرار دیا ہے اور نہ ہی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کو حتمی اور مستند کہا ہے۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نے جی آئی ٹی کی رپورٹ کی روشنی میں ہی نیب کو سابق وزیراعظم اور ان کے بچوں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ بادیو نظر میں جی آئی ٹی کی رپورٹ کی روشنی میں نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف ریفرنس بن سکتا ہے، تاہم حقائق کی روشنی میں اس بارے میں احتساب عدالت ہی فیصلہ کرے گی۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے کہا ہے کہ میانمار فوجی آپریشن کو روکے، جس کے نتیجے میں روہنگیا مسلمان بڑی تعداد میں ملک سے نکل رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ ظفر سید۔
انتونیو گوترش کا کہنا ہے کہ میانمار میں روہنگیا مسلمان تباہ کن انسانی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے روہنگیا دیہات پر مبینہ حملے مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے فوجی طاقت کے استعمال روکنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ادھر میانمار کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ عسکریت پسندوں سے لڑ رہی ہے اور عام شہریوں کا نشانہ بنانے کی تردید کرتی ہے۔ میانمار کے حکام کا کہنا ہے کہ آنگ سان سوچی آئندہ ہفتے منعقد ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گی، البتہ وہ 19 ستمبر کو ٹی وی پر قوم سے خطاب کریں گی۔
پاکستان کے الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کے مقدمے میں پیش نہ ہونے پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ عدالت نے اپنے حکم میں عمران خان کو 1,00,000 روپے کے ضمانتی مچلکے بھی جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ عمران خان اداروں کا احترام نہیں کرتے، اگر ایسا ہوتا تو انہیں آج الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا۔ ادھر عمران خان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا رویہ غیر جانبدارانہ نہیں ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے غیر ملکی فنڈنگ لینے کا معاملہ الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کے مصائب جاری، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا خصوصی انٹرویو اور آپ کی بات ذرا دیر میں۔ سیربین میں پہلے ملیشیا کے ایک مدرسے میں آگ سے ہونے والی ہلاکتوں کا تفصیلی ذکر۔ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور کے نواح میں واقع ایک مدرسے میں لگنے والی آگ سے 23 طلباء سمیت 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ عمارت سے انخلا کا محض ایک ہی راستہ ہونے اور کھڑکیوں پر لگی لوہے کی جالیوں کے باعث جانی نقصان زیادہ ہوا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی۔
ملیشیا میں حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کوالالمپور کے مدرسہ دارالقرآن اتفاقیہ میں ہلاک ہونے والے طالب علموں کی عمریں 13 سے 17 سال کے درمیان ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 اساتذہ بھی شامل ہیں۔ حکام کی جانب سے اسے ملک کی بدترین آتش زدگیوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ آگ بجھانے والے ادارے کے ڈائریکٹر خیر الدین درہمان نے فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ ان کے خیال میں گزشتہ 20 سالوں میں آتش زدگی کا یہ بدترین واقعہ ہے۔ پولیس کے مطابق آگ سونے کے کمروں میں لگی۔ ان مدرسوں میں طالب علموں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اور بیشتر طالب علموں کی رہائش بھی ان اسکولوں میں ہی ہوتی ہے۔ آگ سے بچاؤ کے ادارے کے ڈپٹی ڈائریکٹر سمین جاہد نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جھلس کے ہلاک ہونے والوں نے کھڑکی کے راستے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن کھڑکیوں پہ لگی لوہے کی جالیوں کے باعث کامیاب نہیں ہو سکے۔ واقعے کی عینی شاہد نور حیات نے بتایا کہ انہوں نے طالب علموں کو مدد کے لیے پکارتے دیکھا تھا۔ صبح کے 5 بجے کے قریب میں نے آگ سے متاثر ہونے والوں کی چیخیں سنی۔ وہ کھڑکیاں کھولنے کے لیے مدد کے لیے چلا رہے تھے۔ پھر میں باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ سب کچھ جل چکا تھا۔ آگ اس وقت تک زیادہ نہیں پھیلی تھی۔ میں انہیں دیکھ سکتی تھی کھڑکی سے مدد کے لیے پکارتے ہوئے، لیکن میں ان کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آگ بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔
ایک اور عینی شاہد محمد دینیا بتاتے ہیں،
میں کھڑکی کے راستے بھاگا تھا۔ ہم نے کھڑکی میں لگی لوہے کی جالی توڑ دی تھی۔ کھڑکی سے باہر نکلا اور پانی کے پائپ کے ذریعے نیچے اترا۔ ہم نے بہت زور لگا کے لوہے کی گرل توڑی تھی۔ اس وقت ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
حکام کا کہنا ہے کہ آگ بجھانے والا عملہ فوری طور پر پہنچ گیا تھا اور 1 گھنٹے کے اندر آگ بجھا دی گئی تھی۔ کوالالمپور کے جنرل اسپتال میں آگ سے متاثر ہونے والوں کے حوالے سے وزیر صحت سبرامنیم سداسیوم نے بتایا،
کچھ افراد کو سرجری کی ضرورت ہے، کچھ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ہیں، 2 افراد برن یونٹ میں ہیں تاکہ ان کے مسلسل دیکھ بھال کی جا سکے۔ ہمیں امید ہے کہ جو لوگ ہسپتال میں داخل ہیں ہم ان کی زندگیاں بچا سکیں گے۔ ہمارے پاس یہاں 7 افراد داخل ہیں، اس کے باوجود کہ ان میں سے 2-3 افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، ہم انہیں بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔
مقامی میڈیا کے مطابق ممکنہ طور پہ اسکول میں حفاظتی انتظامات سرکاری قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں تھے۔ ملیشیا کے حکام کی جانب سے نجی ملکیت میں چلنے والے اسکولوں میں حفاظتی انتظامات کے حوالے سے
تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ ملیشیا کے نائب وزیر اعظم زاہد حمیدی کا کہنا ہے کہ حکام اسکولوں میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ چند اسکولوں کی جانب سے اس اقدام کو پسند نہیں کیا جا رہا۔
آتش زدگی سے بچاؤ کے اداروں کی جانب سے خصوصی تربیت کا انتظام بھی کیا گیا تاکہ اسکولوں کے پاس رضاکارانہ طور پر آگ بجھانے والے افراد ہوں، لیکن کچھ اسکول سمجھتے ہیں کہ ہم مداخلت کر رہے ہیں اور ان کے انتظامی امور پر قبضہ کر رہے ہیں، جبکہ ہم تو صرف حفاظت کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔
ملیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے اس واقعے پر اپنے ایک ٹویٹ میں افسوس کرتے ہوئے متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، تحقیقات ابھی جاری ہیں۔
یہ تھیں ہماری ساتھی نادیہ سلیمان، اور مدرسہ تفویض القرآن اتفاقیہ میں آگ لگنے کے اس واقعے کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پروفیسر عبدالرشید متین سے بات کی، اور پہلے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں واقع ہے اور کتنا بڑا مدرسہ ہے۔
وہ کوالالمپور کے قریب ہی ہے، وہاں سے تقریباً 20 منٹ کا فاصلہ ہے کوالالمپور سے، یہ دات و کرامت پہ ہے، وہاں پہ ہے وہ تقریباً 20 منٹ کوالالمپور سے ہے۔
اچھا، دارالحکومت کوالالمپور سے ملیشیا کے یہ 20 منٹ پہ ہے، اور یہ کیا کافی بڑا مدرسہ ہے؟
نہیں 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 نہیں، یہ مدرسہ، اس کا نام ہے دارالقرآن اتفاقیہ، اس میں صرف لڑکے جاتے ہیں حفظ کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ سب حافظ ہونا چاہتے ہیں، اور اس میں میرے خیال سے تقریباً 50 اسٹوڈینٹس ہوں گے۔
اچھا، یہاں پہ اسٹوڈینٹس رہتے بھی ہیں یا صرف دن میں جاتے ہیں اور پھر شام کو؟
یہ بورڈنگ، یہ نہیں 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 یہ بورڈنگ اسکول ہے۔
اچھا، بورڈنگ ہے،
سب لڑکے وہیں اقامت کرتے ہیں۔
اچھا، اقامت ہی ہے۔ اور تو یہ کس، یہاں وہاں پہ مکتب فکر کتنے ہیں، یعنی جیسے ہے نا پاکستان میں یا انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اس طرح کا کوئی ہے وہاں پہ بھی سسٹم؟
نہیں، ہمارے یہاں دو دیوبندی بریلوی کا کوئی چکر ملیشیا میں نہیں ہے۔
اچھا،
سب مسلمان ہی ہیں، وہ الگ اپنے اپنے اگر وہ چھپائے ہوں تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں پہ دیوبندی اور وہ ان سب چیزوں کا کوئی چکر یہاں نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جو دوسرے جو نظام ہے اسکولوں کا، وہ الگ ہے، اسکول الگ ہے اور دینی تعلیم کے لیے مدرسے الگ ہیں، ایسا ہی سسٹم ہے؟
جی ہاں جی ہاں، اسکول الگ ہے، دینی تعلیم کے لیے اسکول میں بھی کہیں کہیں بہت سارے اسکول میں دینی ایک جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، لیکن جو تحفیظ ریلیجیس اسکول جو ہے وہ الگ ہیں، دینی مدارس الگ ہیں یہاں پہ، اور یہ مدرسے جو ہے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ اس میں درج شدہ ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ تو یہ ہوتا نہیں ہے۔ یہاں پہ تقریباً یہ دیکھیے کہ کوئی پورے ملیشیا میں 520 یا 540 مدرسے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، لیکن ہزاروں مدرسے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں۔
ٹھیک، اور
منسٹری آف ایجوکیشن کو اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے ہیں، حالانکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ بھائی آپ آئیے ہمارے یہاں رجسٹر کیجئے، لیکن یہ جو پرائیویٹ جو ہوتا ہے وہ لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، انہیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
تو اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے کہ ان کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنا اندراج کروائیں، مدرسے اپنا اندراج کروائیں؟
قانون تو ہے، لیکن قانون کی پابندی کون کرے؟ تو اسی وجہ سے 520 مدرسے قانوناً وہ ہے اندراج ہے، لیکن باقی جو ہے وہ پرائیویٹ ہیں، اور وہ بس سرکاری تو ہے نہیں، اور وہ ان مدرسوں میں جو ہے وہ آگ وغیرہ کے حفاظت کے کوئی قواعد ضوابط کچھ بھی نہیں ہے۔
جی،
یہ دارالقرآن اتفاقیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اندراج شدہ نہیں ہے، اور اس میں ایک ہی دروازہ ہے، اس دروازے سے نکلنا، اسی دروازے سے جانا، سب کھڑکیاں بند رہتی ہیں، تو جب آگ جب لگی تو لڑکے وہ نکل نہیں پائے، اسی وجہ سے وہ وہاں پہ دم گھٹ کے وہ بےچارے مر گئے، اور کچھ جو ہے وہ جل گئے، تو تقریباً 25
لوگ اس میں ہلاک ہو گئے۔ تو یہ اب
لوگ ہلاک،
اچھا لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر کوالالمپور میں، یا جو میڈیا ہے وہ اس پہ اب اس سانحے کے بعد کیا رد عمل ہے ان کا؟
یعنی کہ یہاں پہ جو میں نے تو دو نیوز پیپرز یہاں پر پڑھی ہیں, ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بھائی حکومت کو چاہیے کہ یہ سب کچھ کو پابندی کرائیں اور انہیں اچھی طرح سے خبر لیں اور انہیں اجازت نہ دیا جائے. لیکن اجازت تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے اور اسی وجہ سے کچھ ہوا ہے. لیکن آج کل یہ بہت ہی زبردستی حکومت سے کہا گیا ہے کہ آپ بہت ہی اس پہ زبردستی کریں اور اس کی چھان بین کریں کہ یہ ایسا کیوں ہوا.
تو پروفیسر متین صاحب, آپ نے کہا کہ 540 جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں اور ہزارہ ہیں جو جن کا اندراج نہیں ہوا ہے, تو یہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, کون چندہ دیتا ہے, کس طرح سے یہ چلتے ہیں؟
یہ سب پرائیویٹ فنڈنگ ہے. یہاں پہ جتنے بھی ہیں سب پرائیویٹ فنڈنگ ہے. ہر مدرسہ جو ہے وہ کسی نہ کسی مسجد کے ساتھ یہ لگے رہتے ہیں یا بہت سارے فاؤنڈیشنز ہیں. فنڈنگ کا کوئی زیادہ مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں,
لیکن ملیشیا کے لوگ ہی چندہ دیتے ہیں یا باہر سے بھی چندہ آتا ہے؟
جی نہیں, باہر سے نہیں, یہ سب ملیشین لوگ ہی دیتے ہیں چندہ. زکات کا ہے اور صدقات بہت سارے ہوتے ہیں یہاں پہ. ان بات میں ملیشیا از یونیک, ہر کوئی جو ہے چندہ دیتے ہیں.
یہ تھے کوالالمپور میں واقع انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر عبدالرشید متین. اور اب ذکر میانمار سے جان بچا کر بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے روہنگیا مسلمانوں کا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹرش نے خبردار کیا ہے کہ میانمار میں روہنگیا مسلمان تباہ کن صورتحال سے دوچار ہیں. انہوں نے روہنگیا دیہات میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کو قطعی طور پر ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے میانمار کی حکومت سے فوجی طاقت کا استعمال روکنے کا مطالبہ کیا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, نصرت جہاں کی زبانی.
میانمار کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ عسکریت پسندوں سے لڑ رہی ہے اور اس نے عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی تردید کی ہے. گزشتہ ماہ سے شروع ہونے والے پرتشدد واقعات کے بعد لاکھوں روہنگیا نے بنگلہ دیش نقل مکانی کی ہے. کچھ دیہات مکمل طور پر نظر آتش کر دیے گئے ہیں. اس بحران پر بات چیت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بدھ کو منعقد ہوگا. تاہم میانمار کے حکام کا کہنا ہے کہ آنگ سان سوچی آئندہ ہفتے منعقد ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گی. البتہ وہ 19 ستمبر کو ٹی وی پر قوم سے خطاب کریں گی. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی اسی روز منعقد ہوگا. خیال رہے کہ آنگ سان سوچی کو پرتشدد واقعات روکنے میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکامی پر ان کے مغربی حامیوں کی جانب سے تنقید کا سامنا بھی ہے. بعد ازاں میانمار کی حکومت کے ترجمان زا ہٹائے کا کہنا ہے کہ 176 روہنگیا دیہات جو شمالی رکھائن کا 30% سے زائد حصہ ہے اب مکمل طور پر خالی ہیں. خیال رہے کہ میانمار کی آبادی کی اکثریت بدھ مت سے تعلق رکھتی ہے. میانمار میں ایک اندازے کے مطابق 1,000,000 روہنگیا مسلمان ہیں. ان مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر غیر قانونی بنگلہ دیشی مہاجرین ہیں. حکومت نے انہیں شہریت دینے سے انکار کر دیا ہے. تاہم یہ میانمار میں نسلوں سے رہ رہے ہیں. ریاست راکھائن میں 2014 سے فرقہ وارانہ تشدد جاری ہے. اس تشدد میں بڑی تعداد میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور 1,00,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. بڑی تعداد میں روہنگیا مسلمان آج بھی خستہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں. انہیں وسیع پیمانے پر امتیازی سلوک اور زیادتی کا سامنا کرنا پڑا ہے. لاکھوں کی تعداد میں بغیر دستاویز والے روہنگیا بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں جو دہائیوں پہلے میانمار چھوڑ کر وہاں آئے تھے.
یہ تھیں ہمارے ساتھی نصرت جہاں. اور بنگلہ دیش کے کاکسز بازار میں روہنگیا مسلمانوں کی تازہ صورتحال جاننے کے لیے میں نے بی بی سی کی پرتیکشا گھلڈیال سے بات کی تو انہوں نے بتایا.
جی آج ہم کاکسز بازار سے قریب 1 گھنٹے کی دوری پر ایک جگہ ہے کھٹو پلاؤ, وہاں پر ہم گئے جہاں پر لوگ ابھی بھی سڑک کے کنارے ٹینٹ لگا کے رہ رہے ہیں, ٹیمپرری کیمپس بنے ہوئے ہیں اور ان کو ایڈ پہنچائی جا رہی ہے. یہاں پر مجھے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے بنگلہ دیش میں اور میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ دن پر دن ستھتی بدتر ہوتی جا رہی ہے. ہم جب آئے تھے تب سے کہیں ہزاروں زیادہ لوگ یہاں پر مجھے دیکھنے کو مل رہے ہیں. ہم جب روڈ پہ جاتے ہیں تو ہم روڈ کے دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ شرنارتھی کھڑے ہیں, عورتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو کھلے میں سونا پڑ رہا ہے, مائیں بچوں کو لے کر گھوم رہی ہیں, کھانا مانگ رہی ہیں, کھانے کی تلاش میں ہیں. ایسے نظارے میں نے پہلے کہیں نہیں دیکھے.
اچھا پرتیکشا, آپ نے کہا کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے کچھ امداد بھیجی ہے اور جو جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے ان کی طرف سے کچھ آیا ہے، لیکن جتنی امداد آنی چاہیے تھی وہ ابھی نہیں آئی ہے اور کافی لوگ ہیں جو ابھی امداد کے منتظر ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ بنگلہ دیش میں کچھ ایسے نجی تنظیمیں بھی ہوں گی، پرائیویٹ تنظیمیں بھی ہوں گی، آرگنائزیشنز جو لوگوں کی مدد کرتی ہیں، تو ایسا ہے کچھ لوگ آئے ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر مدد کی ہے؟
جی ہاں، جب ہم کیمپس کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں دکھتا ہے کہ کئی پرائیویٹ ایڈ ریلیف ٹرکس جو ہے وہ شرنارتھیوں کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ ان میں سے کچھ آرگنائزڈ سنگٹھن بھی دکھتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے بٹوارا ہو رہا ہے ایڈ کا وہ بالکل ہی کیوٹک ہے، مطلب کوئی اس میں کوئی بھی آپ دیکھیں گے کہ ٹرک سے سامان پھینکا جا رہا ہے لوگوں کے اوپر۔ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ ایڈ بانٹ رہے ہیں ان کی منشا تو اچھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی وہ مدد کر سکیں، لیکن جس طریقے سے ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوآرڈینیشن کی کمی ہے۔ وہ لوگوں پہ کپڑے پھینکے جاتے ہیں، لوگوں پہ فوڈ پیکٹس پھینکے جاتے ہیں، اور بالکل بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور سینکڑوں لوگ ٹرک کے آس پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر جس کا ہاتھ آگے بڑھ گیا اس کو سامان مل جاتا ہے، جو وہاں تک نہیں پہنچ پایا اس کو کچھ نہیں مل پاتا ہے۔ تو یہ ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے تو بالکل نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہاں یہ ہے بہت سارے بنگلہ دیشی لوگ ہیں جو مدد کرنا چاہ رہے ہیں اور آتے ہیں روز راحت سامگری لے کر۔
اچھا، آپ اتنے دنوں سے وہاں پر ہیں اور یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، یہ بتائیے کہ موسم کیسا ہے؟ کیا وہ بھی ان پناہ گزینوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے یا اس نے کچھ رحم کھایا ہے؟
دیکھیے، پچھلے دو تین دن سے تو بارش نہیں ہوئی ہے، لیکن جب ہم یہاں پر آئے تھے تو کم سے تو آلموسٹ ہر دن پرتی دن بارش ہو رہی تھی، اور بہت سارے لوگوں کے پاس ٹینٹ نہیں ہے رہنے کے لیے، کوئی چھت نہیں ہے رہنے کے لیے، تو وہ لوگ کھلے میں ہی سوتے ہیں، تو وہ کس طرح گزارا کر رہے تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچے، کچھ بچے تو بس کچھ ہی ہفتے پہلے پیدا ہوئے ہیں، کچھ لائک 10 دن پہلے پیدا ہوئے ہیں، 11 دن پہلے پیدا ہوئے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ پریوار کھلے میں سو رہے ہیں۔ موسم پچھلے کچھ دنوں سے بارش نہیں ہوئی ہے اس لیے ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی سب کو ایک چھت کی ضرورت تو ہے ہی۔
بنگلہ دیش کے کاکسز بازار سے یہ تھیں بی بی سی کی پرتکشا گھلڈیال، جن کا کہنا تھا کہ امدادی کام تو ہو رہا ہے مگر بدنظمی کا شکار ہے۔ اور اب بھارت کا ذکر، جس کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ کئی برسوں سے ہند مخالف احتجاجی تحریک کو دبانے کے لیے فورسز نے چھروں کا بے دریغ استعمال کیا ہے، نتیجتاً سینکڑوں نوجوانوں کی بینائی متاثر ہوئی۔ حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انہیں متاثرین سے متعلق ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق 4 سے 40 برس کی عمر تک کے کشمیریوں کی آنکھوں میں چھرے لگے ہیں۔ سری نگر سے نمنگار ریاض مسرور تفصیل کے ساتھ۔
گزشتہ برس مسلح کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد کشمیر میں چھڑی احتجاجی تحریک کو دبانے کے لیے فورسز نے چھروں والی بندوق کا اس قدر بے تحاشا استعمال کیا کہ چھرے اور چھروں سے زخمی آنکھیں کشمیری حالات کا تازہ حوالہ بن چکے ہیں۔ اس آپریشن میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق سینکڑوں افراد کی آنکھیں متاثر ہوئی ہیں، جبکہ 14 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ متاثرین اور سماجی شخصیات کی موجودگی میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایسے ہی 88 متاثرین پر مشتمل ایک رپورٹ سری نگر میں جاری کر دی۔ ایمنسٹی کے بھارت میں نمائندہ آکار پٹیل کہتے ہیں کہ بھارت کی مختلف ریاستوں میں مظاہرے ہوتے ہیں، لیکن چھروں کی بندوق صرف کشمیر کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔
جس ہتھیار کو ہم پیلٹ گن کہتے ہیں وہ صرف جموں اور کشمیر میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ ہماری مانگ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو۔
رپورٹ کی تقریبی رونمائی کے موقع پر بعض متاثرین نے بتایا کہ انہیں آج بھی حیرت ہے کہ انہیں چھرے کیسے لگے، کیونکہ وہ احتجاج کا حصہ ہی نہیں تھے۔ پلوامہ کی 15 سالہ افرا کہتی ہیں،
میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایگزام کی ایگزام کی تیاری کر رہی تھی، تو باہر بہت شور ہوا، میں باہر نکلی، میں اپنے بھائی کو بلانے گئی، جب میں گیٹ پر پہنچی تو وہاں پر بہت ہورسز تھے، جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے پیلٹ مارا۔
پلوامہ کے ہی منظور احمد کہتے ہیں کہ آنکھوں میں چھرے لگنے کے بعد انہیں 3 سرجریز کے لیے 1 لاکھ روپے کی حاجت تھی، لیکن کسی نے مدد نہیں کی۔ منظور کا کہنا ہے کہ 11 ماہ سے وہ مارے مارے پھر رہے ہیں، لیکن انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اس اعتراض کو درست سمجھتی ہے کہ چھروں کی بندوق مہلک ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ مظاہرین پرامن رہیں تو جانی نقصان نہیں ہوگا. تاہم حکومت آج کل متاثرین کی فہرست مرتب کر رہی ہے. حکمران جماعت کے رہنما اور سرکاری ترجمان وحید الرحمان پرا،
ان کا ایک ڈیٹا اس وقت ہم بنا رہے ہیں اور وہ ڈیٹا کمپائل ہونے کے بعد جتنا بھی ہم سے کوشش ہوگی، اگر کچھ فائنینشیل اسسٹنس کی یا کہیں جاب کی سپورٹ کی، ایسے چھوٹے موٹے سپورٹ جتنا گورنمنٹ کر سکتی ہے، وی آر ورکنگ آؤٹ آن دیٹ.
واضح رہے سیاسی حلقوں کے اعتراض کے باوجود فورسز حکام نے بار بار یہ واضح کیا ہے کہ کشمیر میں ہجوم سے نمٹنے کے لیے چھروں کی بندوق کا کوئی متبادل نہیں ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
آپ کی آواز میں، آپ کے پیغامات پر مبنی آپ کی بات پروگرام کے دوسرے حصے میں آنے کو ہے. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا، تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے.
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا بھائیوا بھائیوا.
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اب کھیل کی خبریں سبا ناز سے.
پاکستان اور ورلڈ 11 کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل سیریز کا تیسرا اور آخری T20 انٹرنیشنل کل قذافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. 3 میچوں کی سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے. پہلا میچ پاکستان نے 20 رن سے جیتا تھا، لیکن دوسرے میچ میں ورلڈ 11 نے 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور کوچ وقار یونس پاکستان سپر لیگ میں حصہ لینے والی ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہیڈ کوچ ہوں گے. اسلام آباد یونائیٹڈ نے انہیں وسیم اکرم کی جگہ کوچ مقرر کیا ہے. اکرم ملتان سلطان کی ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں، جو پہلی مرتبہ سپر لیگ میں حصہ لے گی. وقار یونس اس سے پہلے پاکستانی ٹیم کے 2 مرتبہ کوچ رہ چکے ہیں. ٹینس میں ڈیوس کپ ایشیا اوشیانا گروپ 2 فائنل میچوں کا آغاز کل سے اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس میں ہو رہا ہے. 15 سے 17 ستمبر تک ہونے والے ان میچوں میں پاکستان کا مقابلہ تھائی لینڈ سے ہے. پاکستانی ٹینس اسٹار عقیل خان کا کہنا ہے کہ ڈبلز مقابلوں میں اسام الحق کے ساتھ ان کی کیمسٹری لاجواب ہے، اور وہ اس میگا ایونٹ کے فائنل میں جیت کے لیے پر امید ہیں. ممنوع ادویات کی روک تھام کی 17 ایجنسیوں نے روس کے 2018 کے ونٹر اولمپکس مقابلوں میں شرکت پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے، اور 2024 کے اولمپکس مقابلوں کی میزبانی پیرس کے سپرد کی گئی ہے. سابق عالمی نمبر 1 ٹینس پلیئر ماریا شراپووا کا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈوپنگ کی بھاری قیمت 15 ماہ کی پابندی کی صورت میں ادا کی، اور اب وہ اس اسکینڈل کو پیچھے چھوڑ آئی ہیں. شراپووا کہہ رہی ہیں کہ ان پر تنقید کرنے والے پلیئرز اصل حقیقت نہیں جانتے، اس لیے وہ ان کے کامنٹس پر توجہ نہیں دیتی. فٹ بال میں چیمپئنز لیگ کے گروپ میچ میں کرسٹیانو رونالڈو کے 2 گولز کی بدولت ریال میڈرڈ نے قبرص کے کلب ایپوئل کو 3-0 سے ہرا دیا، جبکہ فلہم نے ہل سٹی کے خلاف اپنا میچ 2-1 سے جیتا، اور لیورپول اور سیویا کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر رہا.
کھیلوں کے احوال کے ساتھ یہ تھیں سبا ناز. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی اور بدامنی میں ریمنڈ ڈیوس، کلبھوشن اور انڈین لابی کے نیٹ ورک ملوث ہیں. ان کا خصوصی انٹرویو ذرا دیر میں یہاں پروگرام کے نصف پر. خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر.
عراق کے جنوبی حصے میں نصیریا میں ایک ریستوران اور ایک پولیس چیک پوسٹ پر دوہرے حملے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ درجنوں زخمی ہیں. حملوں میں ایک کار بم، ایک خودکش حملہ آور اور مسلح افراد ملوث ہیں. ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور کے ایک مدرسے میں آگ لگنے سے 22 طلباء سمیت کم از کم 24 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے طلباء کی عمریں 13 سے 17 سال کے درمیان ہیں۔ پاکستان کے قومی احتساب بیورو نے لاہور ہائی کورٹ کے ہدیبیا پیپر ملز ریفرنس بند کرنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیب جمعے کو اس بارے میں سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے کہا ہے کہ میانمار میں روہنگیا مسلمان تباہ کن انسانی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ناظر ظفر سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی اور بدامنی میں ریمنڈ ڈیوس، کلبھوشن اور انڈین لابی کے نیٹورکس ملوث ہیں۔ یہ بات انہوں نے بی بی سی اردو کے سلسلے ویژن پاکستان میں ہمارے ساتھی جاوید سومرو سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ جب جاوید سومرو نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کے بعض تاریخ دانوں کے مطابق جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی اور بعض دیگر رہنماؤں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی تھی، تو سراج الحق کا کہنا تھا،
ایسا نہیں ہے، پاکستان کی مخالفت نہیں تھی۔ جو لوگ دائیں بائیں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھے، ان کی کریکٹر یا ان کی ہسٹری یا ان کا کردار دیکھ کر، خود سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ اسلامی ریاست نہیں بن سکتی۔
کون سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کن لوگوں کی؟
میں عرض کروں، اور پھر خود ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فرمایا تھا کہ میرے جیب میں جو سکے ہیں وہ کوٹا سکے ہیں، اور حالات نے قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ بات بھی ثابت کر دی کہ ان کے رحلت کے بعد ان کوٹے سکوں نے وہ کام نہیں کیا جو ان کے حوالے کیا گیا۔ اور آج تک تو کیا 1970 اور 71 میں وہ پاکستان ان کی وجہ سے ٹوٹ گیا،
تو تھوڑا سا ایسے نہیں تھے
جو انہوں نے اس خاکے میں رنگ بھرا ہو۔
کون سے وہ لوگ تھے جن پر یہ اعتراض ہے کہ یہ تھے جن کی وجہ سے؟
میں سمجھتا ہوں ان میں سے اکثریت ایسے ہیں جو دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، اس لیے افراد کو ڈسکس کرنے کی بجائے اگر ہم نظریات کو ڈسکس کر لے، ہم ویژن کو ڈسکس کر لے، ہم فیوچر کو ڈسکس کر لے، ہم حال پہ بات کر لے، تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔
جو محمد علی جناح صاحب کی اسمبلی میں تقریر تھی پہلی، جسے ایک سمجھا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے مستقبل کے لیے ایک ویژن دیا کہ پاکستان کیسا بنے گا، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اس ریاست میں سیاسی طور پر ہندو ہندو نہیں رہے گا، مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، وہ سب ایک مملکت کے شہری ہوں گے اور وہ برابر ہوں گے، جس سے بہت سارے نظریہ دانوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ان کا سیکولر تصور تھا جو کہ تمام مذاہب کو یکساں اہمیت دینا چاہ رہا تھا۔
دیکھیے، جہاں تک قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ بات ہے کہ اس ریاست میں سب کے حقوق برابر ہے، اس کا لمبردار تو میں بھی ہوں، ایک فرد کی حیثیت سے، ایک شہری کی حیثیت سے، ایک سٹیزن کی حیثیت سے سب کے حقوق برابر ہے۔ اگر یہاں ایک غیر مسلم ہے تو ان کی جان اور مال اور عزت کو ہی سیکیورٹی ہونی چاہیے، تو ان کی تعلیم، ان کی صحت اور ان کے شیلٹر کے ذمہ داری بھی اس ریاست کی ہے۔ لیکن جہاں تک قائد اعظم محمد علی جناح کی مجموعی سوچ ہے، تو ایک نہیں 114 بار اس نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ میرا منشور وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں دیا تھا۔
لیکن ایک تصور یہ ہے پاکستان میں کہ یہ باتیں جو انہوں نے کی تقریروں میں یا جلسوں وغیرہ میں، وہ ایک سیاسی کنزمپشن کی وجہ سے یا سیاسی وجوہات کی بنا پر تھیں۔ جو وہ ریاست بنانا چاہ رہے تھے وہ تھا جو انہوں نے پاکستان کے اعلان کے بعد پہلی آئین ساز اسمبلی میں تقریر کی، اور جس میں انہوں نے اس کا تصور کچھ مختلف دیا۔
دیکھیے، میں قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک سچا آدمی سمجھتا ہوں، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے آدمی نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، وہ ایک ریئلسٹک آدمی تھے، اور وہ جو اپنے اندر تھے ویسے ان کے باہر تھے۔
اچھا، جو پاکستان میں اقلیتوں کی بات ہو رہی تھی اور آپ نے کہا کہ ان کو حقوق ملنے چاہیے اس ریاست میں، لیکن پاکستان میں بہت ساری اقلیتوں کے خلاف حملے ہوتے ہیں، مزاروں پہ ہوتے ہیں، درگاہوں پہ ہوتے ہیں حملے، تو ان اس جو یہ تشدد کی لہر ہے، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کون کر رہا ہے؟
دیکھیے جو پاکستان میں دہشت گردی ہے یا بدامنی ہے اس سے صرف غیر مسلم متاثر نہیں ہے، اس سے علماء متاثر ہے، اس سے تاجر متاثر ہے، اس سے طلبہ متاثر ہے، اس سے وکلاء متاثر ہے، اس سے طالب علم اور مزدور متاثر ہے، وکلاء ہر طبقہ متاثر ہوا ہے۔ جو 65,000 سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں اس میں سرکاری لوگ بھی ہے، فوجی لوگ بھی ہے، سویلین بھی ہے، چونکہ یہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی پاکستان کے ایک حصہ ہے۔
یہ تو مانیں گے نا کہ اقلیتوں کو اور جیسے کہ ہزارہ پر، شیعہ پر اور دوسری جو اقلیتیں ہیں احمدیوں پر اور لوگوں پر ایک ٹارگیٹ کر کے حملے ہوتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، تو وہ ایک ٹارگیٹ کلنگ بھی ہے نا، وہ ایک خاص مخصوص گروہ کو یا اقلیت کو نشانہ بھی تو بنایا جاتا ہے
نہیں، یہاں تو اکثریت بھی مشکل میں ہے، اقلیت بھی مشکل میں ہے، جو مسلمان ہے وہ بھی مشکل سے دو چار ہے، جو نہیں ہے وہ بھی مشکل سے دو چار ہے۔
تو کون ہے آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ایک وجہ تو نہیں ہے، بے شمار وجوہات ہے، لیکن جب سے پرویز مشرف صاحب نے افغانستان کے معاملات میں مداخلت کی اور امریکہ کے کہنے پر اپنی پالیسیوں کو تبدیل کیا اور ایک جنگ کا حصہ بن گئے، ایک پرابلم میں خود بھی انوالو ہو گئے، پوری قوم کو انوالو کیا، اس کے بعد بس دہشت گردی ایک لحاظ سے درآمد کی گئی۔
عملی طور پہ یہ کون ہیں لوگ جو اس دہشت گردی کو یہاں پر اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟
دیکھیے اس میں ایک دو نہیں ہیں، بے شمار تنظیمیں ہیں، جس طرح دن کے روشنی میں یہاں ریمنڈ ڈیوس نے 3 لوگوں کو مارا اور پھر پروٹوکول کے ساتھ اس کو رسخت کیا، ظاہر اس کا بھی ایک نیٹ ورک موجود ہے۔ یہاں انڈین لابی ہے، خود ہمارے وزارت داخلہ نے بار بار کہا ہے، جو ابھی کلبھوشن گرفتار ہوا ہے اور اتنے بڑے افسر، ظاہر ہے اس کا ایک نیٹ ورک ہوگا، وہ تو ویسے اچانک نہیں آیا کہ بس آیا اور گرفتار ہوا، اس نے ایک عرصہ یہاں گزارا ہے، اس کا ایک نیٹ ورک ہے۔ یہاں افغانستان کے راستے انڈین لابی کے لوگ آتے رہے، دھماکے کرتے رہے، خود ہماری حکومت نے ایک بار نہیں 100 بار اس کا اعتراف کیا ہے۔ تو پاکستان کو سابق حکمرانوں کے غلط پالیسیوں کے نتیجے میں بین الاقوامی اس طرح تنظیموں کے لیے ایک استبل بنایا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم مشکل سے دوچار ہیں۔
لوگ جو کلیم کرتے ہیں، جو اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، جیسے تحریک طالبان پاکستان ہے کبھی کہتی ہے کہ ہم نے کیا ہے، کبھی یہ دولت اسلامیہ کہتی ہے کہ جی، کبھی سپاہ صحابہ والے کہتے ہیں کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے، تو کیا وہ سب آپ کے خیال میں ہندوستان کی لابی ہے یا وہ ان کی الگ کوئی حیثیت ہے جو یہ کارروائیاں کر رہے ہیں؟
سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کمزور ہوتا ہے کسی دھماکے کے نتیجے میں، حملے کے نتیجے میں، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ ظاہر ہندوستان ہے جس نے ہماری وجود کو تسلیم نہیں کیا ہے۔
لیکن میں نے جن تنظیموں کا نام لیا،
میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جس نیت سے بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ بغیر داڑھی کام کرے، داڑھی کے ساتھ کام کرے، وہ کسی اسکول اور کالج یا یونیورسٹی کا ہو یا کسی مدرسے کا ہو، وہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، لیکن جس کے نتیجے میں پاکستان تباہ اور برباد ہو اور فائدہ ہندوستان کو ہو، ہم یہی کہیں گے کہ اس سے 100% فائدہ انڈیا کو ہو رہا ہے یا پاکستان کے مخالف لابی کو ہو رہا ہے۔
یہ مجھے بتائیں کہ جب جماعت اسلامی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے یا عوام کے لیے بہت بڑی ریلیاں کرتی ہے، شام کے لیے کرتی ہے اور دوسرے مسلمان ممالک کے لیے کرتی ہے، عراق کے لیے کرتی ہے، لیکن جب پاکستان میں اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ 60-70,000 معصوم لوگ مارے جا چکے ہیں، ان پر جماعت اسلامی کی اتنی بڑی ریلیاں نہیں ہوتی، اتنا بڑا جو ایک جذبے اور جوش کے ساتھ جو تحریک ہونی چاہیے لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی، اس کو رکوانے کے لیے، وہ نظر نہیں آتی۔
دیکھیے جہاں بدامنی ہوں، دھماکہ ہو جائے، لاشیں گر جائیں، وہاں جلسے اور جلوس کی بجائے وہاں جا کر لاشوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے، زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کی ضرورت ہے، اور یہ کام جماعت اسلامی نے ہمیشہ کیا ہے۔ باقی ایک حکومت موجود ہے، حکومت نے بارہا جو بھی مانگا ہے اس قوم نے ان کو دیا ہے، ٹیکسوں کی صورت میں، بلز کی صورت میں، اختیارات کی صورت میں، مینڈیٹ کی صورت میں، تو ریاست اور حکومت اور پوری قوم نے مل کر امن کے لیے کوششیں کی ہے اور یہ جاری ہے، اور ایک لمحہ ضرور آئے گا انشاءاللہ کہ پاکستان ایک پرامن ملک بنے گا۔
کیا اقدامات سمجھتے ہیں آپ، کیسے بنے گا پرامن؟
پہلی بات تو یہ کہ قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، عدل اور انصاف ہو۔ جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، جہاں عدل اور انصاف ہو، جہاں وسائل کا منصفانہ تقسیم ہو، وہاں امن قائم ہوتا ہے۔
تو آپ کے خیال میں کہ اگر امن و انصاف اور قانون کی بالادستی ہو تو شدت پسندی، دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟
یقیناً ختم ہو دیکھیے، یہ جو آپ کا ملک ٹوٹ گیا ہے تو یہ اچانک یہ واقعہ تو نہیں ہوا تھا، وسائل کا غیر منصفانہ تقسیم تھا، اچانک تو نہیں ہوا تھا، ایک سازش بین الاقوامی سازش تھی، اس کے نتیجے میں اتنے بڑے سانحے۔ آج بھی اگر پاکستان میں یہ بدامنی ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں ہے، ہمارے ملک کا پڑوس افغانستان میں ہے، اسلامی ملک عراق میں ہے، اسلامی ملک شام میں ہے، لیبیا میں ہے، یمن میں ہے، آہستہ آہستہ پوری امت، تو یہ ایک بین الاقوامی جنگ ہے جو ہماری دنیا پر، اسلامی دنیا پر مسلط کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ صدی میں کئی مسلمان ممالک آزاد ہو گئے۔ آپ کو تو پتہ ہے، الجزائر پر قبضہ تھا فرانس کا، لیبیا پر قبضہ تھا، مصر پر قبضہ تھا، ہندوسطان پر قبضہ تھا، لندن کا، اٹلی کا، فرانس کا، انہوں نے ساری دنیا پر قبضہ کیا تھا، اسلامی دنیا پر۔ پھر تحریکی چلیں، پھر قربانیاں دی گئی، پھر ممالک آزاد ہو گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آزادی کے بعد پتہ چلا کہ مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا ریسورسز ہے، بلکہ دنیا کے 65% زیادہ ریسورسز اسلامی دنیا کے ساتھ ہے۔ تو جب مغربی دنیا کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے دوبارہ اس اسلامی دنیا کے معدنیات پر، ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے ہماری اوپر بدامنی کی جنگ مسلط کی، شیعہ اور سنی کے نام پر لڑائیاں، مسئلے کے اختلافات کو آگے بڑھائیں، علاقائی اختلافات کو آگے بڑھائیں تاکہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں۔ تو یہ ان کو اسلحے کی ضرورت ہوگی،
مغرب
کا اسلحے کے کارخانے جن کے ساتھ ہے، یہ ان کارخانہ داروں کی خواہش ہے کہ ہاں لڑائی ہوں تو دو فریقین کے درمیان لڑائی ہوں تو دونوں کو ہم اسلحہ دیں گے، ان کا نفع ہوگا اور ہمارا خون بہے گا۔
کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے یہ مغرب کی لڑائی ہے پاکستان کے اور باقی مسلمان ملکوں کے خلاف؟
میں سمجھتا ہوں کہ اور عوامل کے ساتھ، ایک یہ بھی ہے کہ جو مغربی دنیا میں اسلحے کے کارخانے چل رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی کپت چاہیے، ان کے لیے کوئی مارکیٹ چاہیے۔
سراج الحق صاحب، جو آپ مغرب کی بات کر رہے ہیں، اس مغرب کے ساتھ تو پوری مسلمان دنیا کے رہنما شامل ہیں، وہ سعودی عرب کے چاہے حکمران ہوں یا باقی عرب دنیا کے مسلمان ہوں یا پاکستان کے ہوں، تو آپ کے خیال میں کہ یہ سارے مسلمانوں کے جو رہنما ہیں یہ سب مغرب کے ساتھ مل کر اور اپنے ہی ملکوں کے خلاف جنگ میں شریک ہیں؟
میرے خیال میں ان تمام مسلمان حکمرانوں کو پہلے تو لڑایا گیا، پھر ڈرایا گیا، اور پھر اپنے چتری تلے بٹھایا گیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامی دنیا خود مل جائے اور ایک پرامن دنیا بنا لے، اپنی وسائل کو اسلحے کے بجائے تعلیم پر لگا دے، معیشت کو بہتر بنا لے۔
اچھا، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس کا آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں سارے قوانین اسلامی ہیں، تو پھر آپ لوگ کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟
میں آئین کی حکمرانی چاہتا ہوں، میں قانون کی حکمرانی چاہتا ہوں،
اسی آئین کی،
اسی آئین میں یہ
اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے؟
اسی آئین میں یہ لکھا ہے کہ آپ دیکھ لیں اس میں آئین کے آرٹیکل 38 میں کہ حکومت باؤنڈ ہے کہ جو خود نہیں کما سکتے ہیں ان کے لیے روزی کا انتظام کرے گا، جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ان کے لیے تعلیم، ان کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب تمانا، ایک بیمار کے لیے علاج کا انتظام کرنا، ایک بے گھر انسان کے لیے شیلٹر کا انتظام کرنا، یہ اس آئین کا تقاضا ہے، لیکن ہماری حکومت یہ نہیں کر رہی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ویلفیئر اسلامی حکومت بنے۔
اسی آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ سارے شہری برابر ہیں، تو پھر کوئی غیر مسلم پرائم منسٹر یا صدر کیوں نہیں بن سکتا؟
دیکھیے، وہ اس آئین میں بالکل وضاحت ہے،
بالکل وضاحت ہے
کہ پاکستان میں جو وزیر اعظم ہوگا وہ میجارٹی کا نمائندہ ہوگا، میجارٹی یہاں مسلمانوں کی ہے۔ تو اگر آپ ایک کلاس کی بات کرتے ہیں، وہ ان کی حقوق کے حوالے سے ہے کہ وہ حقوق میں سب برابر ہے۔ تو اگر اس میں لکھا ہے کہ سب برابر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، فرائض ہر ایک آدمی کا اپنا ہے، حقوق بھی ہر ایک انسان کو میسر ہے۔
معاشرے میں خواتین کی کیا حیثیت ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟
بابا، خواتین بھی مرد کی طرح اہمیت رکھتا ہے، اور انسانی سوسائٹی جو ہے وہ خواتین کے بغیر تو نامکمل ہے۔
کیا اس کی خاتون کی گواہی آدھی ہونی چاہیے؟
دیکھیے، خاتون اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور خاتون سے اللہ سے زیادہ کوئی زیادہ مہربان نہیں ہے، اور اس لیے خواتین کو اسلام نے وراثت میں حق دیا ہے اور اسلام نے ہر وہ میدان میں ان کو جانے کی اجازت دی ہے جو ان کے صنف نازک کے اس حیثیت کے برابر ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کو ٹکٹر بنا کر
گواہی پہ
دیکھیے. بعض فیلڈ ایسے ہیں کہ اس میں خواتین کی گواہی تنہا بھی کافی ہے، لیکن بعض فیلڈ ایسے ہیں کہ جس میں اسلام نے ایک خاتون کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو ایک دوسرا خاتون ان کے ساتھ.
مرد بھول جائے تو مرد نہیں بھولتا.
مرد کے بارے میں مرد پر اور ذمہ داری ڈالی ہیں، ایک خاتون پہ گھر چلانے کی ذمہ داری ڈالی ہیں، مرد پر باہر معاشی ذمہ داریاں زیادہ ڈالی ہیں. تو آپ یہ کام نہ کریں کہ ایک کام مرد کا ہو اور ایک کام خاتون کا ہو، اس کا تقسیم اللہ نے کیا ہے.
جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق جاوید سومرو سے بات کر رہے تھے. ان کا مکمل انٹرویو آپ اتوار کو آج نیوز اور بی بی سی اردو کے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اب ہفتہ وار فیچر آپ کی بات.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں سبر احمد کا سلام. آج شروعات کریں گے کرکٹ کی بات سے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے شہر لاہور میں ورلڈ 11 اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے درمیان T20 میچز ہو رہے ہیں. پاکستان میں تقریباً 8 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی آمد پر ہمارے کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے سامعین نے کیا کہا، سنیے.
حسنین بات کر رہا ہوں کراچی سے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ورلڈ 11 کی ٹیم جو پاکستان کا دورہ کر رہی ہے بہت ہی خوش آئین ہے، خاص طور پہ کرکٹ دیکھنے والوں کے لیے اور تمام کھیلوں کے شائقین کے لیے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر اگلی بار اور شہروں کو بھی موقع ملے کہ ہم بھی ان میچز سے لطف اندوز ہو سکیں.
میرا نام شوزہ بسکری ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. انٹرنیشنل کرکٹ کی پاکستان واپسی پر بہت خوش آئند بات ہے، بہت خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی ہے، انٹرنیشنل کرکٹر یہاں آئے ہیں اور لوگ میچ دیکھ رہے ہیں، بڑے خوش ہیں. لیکن کنسرن یہ ہے کہ کیا صرف پنجاب یا لاہور ہی پاکستان ہے؟ کیا یہ میچ کراچی یا راولپنڈی منتقل نہیں ہو سکتے تھے؟ پورے ملک میں کم از کم یہ ایک احساس ہوتا کہ پورا ملک محفوظ ہے. بہرحال لاہور سے گلہ نہیں، بہت خوشی کی خبر ہے، لیکن دل پورا تب خوش ہوگا جب پشاور، کوئٹہ، لاہور، کراچی، راولپنڈی ہر جگہ پہ میچز ہوں گے اور غیر ملکی کھلاڑی اور دیکھنے والے پاکستان میں بڑی بے فکری سے آیا کریں گے.
آئیے اب پاکستان میں تعلیم کے حصول میں درپیش مسائل بتاتے ہوئے سامعین کے پیغامات کی جانب آتے ہیں. اور صبح پنجاب کے شہر میاں والی کے ایک گاؤں سے حکومتی اہلکاروں کے نام بھیجا گیا، یہ پیغام سنتے ہیں.
میرا نام محمد ایاز ہوں. ہمارے ملک کے حکمران یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہر بچے کو تعلیم یافتہ بنائیں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے دیہات میں، ہمارے ضلع میاں والی کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں جو دیہاتی آبادی ہے، دیہات پختونخوا کے شہر شکردرا تک، ان دیہاتوں میں تو پہلے تو اسکولز کی بہت کمی ہے. اگر اسکولز ہیں تو ان میں اساتذہ جو ہیں وہ غائب ہیں، اساتذہ گھروں میں بیٹھ کر تنخواہیں لے رہے ہیں. اگر ایک دکا اسکولوں میں اساتذہ ہیں بھی، وہ بچوں کو پڑھائے بغیر واپس چلے جاتے ہیں، اپنی مرضی سے استاد اسکول آیا اور اپنی مرضی سے واپس چلا گیا. اس سے تو ہمارے علاقے میں بچے اور بچیاں تعلیم سے محروم ہیں.
اور بچوں کی تعلیم کے حصول کے لیے فکر مند ایک اور ہمارے سامنے کی وزیر اعظم پاکستان کے لیے بھیجی گئی یہ درخواست بھی سماعت فرمائیے.
چھوٹی بالا وقتی کوشش محمد عارف کو سماعت کر رہا ہوں. سر جی، میری وزیر اعظم پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا ایک اسکول کا بھی ضم ہو چکا ہے. اسکول میں نہ کوئی بچے کا گئے نہ کوئی استاد آ رہا ہے. اور ہمارا جو ہے دوسرے اسکول میں چلا گیا، ہمارے بچے تعلیم سے محروم رہ چکے ہیں. وزیر اعظم شاید خانہ پاس سے میرا یہی سوال ہے کہ ہمارا یہ دو مسئلے حل کریں اور وزیر داخلہ سے شباب خرید دیں.
یہ تو تھے محمد عارف، جنہوں نے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے اپنے علاقے میں تعلیمی ادارے بنانے کی درخواست کی. اب بی بی سی اردو سے پوچھا گیا یہ سوال، سنتے ہیں.
جی، میں ہارون آباد سے محمد ارشد بات کر رہا ہوں. مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ ہر روز پروگرام چلاتے ہیں کہ 28 اکتوبر تک یہ ہماری نشریات ان میٹر پر چلائی جائیں گی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد یہ بند ہوگی یا میٹر تبدیل ہوں گے؟ مہربانی ساتھ دیجیے گا.
جی ارشد صاحب، ہمارے پروگرام میں جن فریکوینسی بینڈز کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے، ان بینڈز پر
آپ ہمارا پروگرام 28 اکتوبر تک ہی سن سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے یہ فریکوینسی بینڈ بند ہو جائیں گے اور ہمارے پروگرام کی فریکوینسی تبدیل ہو جائے گی, جس کے بارے میں آپ کو ہمارے پروگرام میں ہی آگاہ کر دیا جائے گا. اور اب آخر میں عورتوں کے حقوق کی پامالی اور ان پر ہونے والے تشدد پر بات کرتے ہوئے صبح پنجاب کے شہر ملتان سے رقیہ نعیم کی کال سنتے ہیں.
حکومتی سطح پر خواتین کے حقوق کے لیے بات تو اٹھی جاتی ہے اور ان کے لیے ادارے بھی بنائے جاتے ہیں اور قوانین بھی بنائے جاتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ادارے بنانے سے, قوانین بنانے سے یا اس طرح سے محض باتیں کرنے سے تو کسی بھی ان کے ہر طرح کا جو تشدد ہے خواتین پر جو ہوتا ہے اس کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ قوانین کو عمل درآمد بھی ہو اور اداروں کی اگر ہو تو وہاں پر بھی میرٹ سے کام کیا جائے.
اس کے ساتھ ہی صبر رحمت کو دیجئے اجازت. اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر, رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
سربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. حکومت پاکستان نے طبی شعبے میں سرگرم عالمی امدادی تنظیم ایم ایس ایف کو قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں اپنے دو طبی مراکز بند کرنے اور ایک ہفتے کے اندر ایجنسی چھوڑنے کا حکم دیا ہے. پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورگزئی کی رپورٹ.
ایم ایس ایف کی جانب سے ذرائع ابلاغ کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کو این او سی میں توسیع دینے سے انکار کر دیا گیا ہے, تاہم حکام کی جانب سے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی. پاکستان میں ایم ایس ایف کے نمائندے کیتھرین موڈی نے طبی مراکز کی بندش پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ادارہ گزشتہ 14 برس سے کرم ایجنسی میں لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے, تاہم انہوں نے کہا کہ ان کی کوشش ہوگی کہ فاٹا کی خواتین اور بچوں کو پشاور میں واقع ایم ایس ایف کے زیر انتظام خواتین ہسپتال میں علاج معالجے کے سہولیات جاری رکھی جائیں. یاد رہے کہ کرم ایجنسی میں عالمی طبی ادارے ایم ایس ایف کے زیر انتظام دو طبی مراکز کام کر رہے ہیں, ان میں سے ایک علیزئی ہسپتال جبکہ دوسرا سدہ سب ڈویژن کے ہسپتال میں واقع ہیں. سدہ سول ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر انور نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ ان کے ہسپتال میں واقع ایم ایس ایف کی طبی مرکز کو ایک ہفتے کے اندر اندر بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 دنوں سے ایم ایس ایف کی طبی مرکز میں کام بند ہے جبکہ ان کے ملازمین اپنا سامان اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں. ڈاکٹر انور کے مطابق اس مرکز کی بندش سے اب ان پر کام کا بوجھ بڑھے گا کیونکہ یہاں پہلے ہی اسٹاف اور جدید آلات کی کمی ہے. ہسپتال کے ایک اور ڈاکٹر نے نام نہ بتانے کی شرط پر بتایا کہ ایم ایس ایف کے مرکز سے مریضوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا تھا کیونکہ ان کا تمام عملہ انتہائی تربیت یافتہ اور مرکز جدید طبی آلات سے لیس تھا. انہوں نے کہا کہ اس بات پر سب لوگوں کو حیرانی ہوئی کہ آخر اس ادارے کو کیوں بند کر دیا گیا. ادھر ایم ایس ایف کے طبی مرکز کے ایک ملازم نے بتایا کہ 2 دن پہلے چند سرکاری اہلکار آئے اور انہوں نے مرکز کے انچارج کو فوری طور پر کام بند کرنے کا کہا. ان کے مطابق اس طبی مرکز میں تقریباً 35 ملازمین کام کر رہے تھے. اس سلسلے میں کرم ایجنسی کے انتظامیہ کا موقف معلوم کرنے کے لیے بار بار رابطے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہیں ہو سکی. خیال رہے کہ ایم ایس ایف کے طبی مراکز باجوڑ ایجنسی اور ملک کے دیگر صوبوں سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی قائم ہیں جہاں عوام کو مفت طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. رفعت اللہ اورگزئی, بی بی سی, پشاور.
پاکستانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ناراض لوگ گمراہی کا راستہ تر کر کے صوبے کی ترقی کے عمل میں شامل ہوں. یہ بات انہوں نے بلوچستان کے شورش سے متاثرہ ضلع ڈیرہ بگٹی تک کچھی نہر کے مکمل ہونے والے حصے کا افتتاح کرتے ہوئے کہی. کچھی کے علاقے تک اس منصوبے کا ابتدائی تخمینہ 31 ارب روپے تھا مگر صرف ڈیرہ بگٹی تک مکمل ہونے والے حصے پر 80 ارب روپے کی لاگت آ چکی ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے اس منصوبے کا افتتاح ضلع ڈیرہ بگٹی میں پٹ کے علاقے میں کیا. اس منصوبے پر عملی طور پر کام کا آغاز سن 2002 میں سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں شروع ہوا تھا. وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ حق تو یہ تھا کہ اس منصوبے کا افتتاح میاں نواز شریف کرتے.
اور حق تو یہ ہے کہ آج یہاں پر محمد نواز شریف صاحب کو ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ منصوبہ ان کا منصوبہ ہے.
اس منصوبے کے تحت کچی کینال کو ضلع کچی تک پہنچانا تھا. اس کی تکمیل سن 2008 میں ہونی تھی. کچی تک اس منصوبے کا ابتدائی تخمینہ 31 ارب روپے تھا, لیکن 18 سال میں کچی کی بجائے اسے صرف ڈیرہ بگٹی تک تعمیر کیا جا سکا. ڈیرہ بگٹی تک اس کی تعمیر پر 80 ارب روپے خرچ ہوئے. بعض سرکاری حکام منصوبے کی تکمیل میں تاخیر اور اس کی لاگت میں اضافے کی ایک وجہ ڈیرہ بگٹی اور اسے متصل علاقوں میں امن امان کی خراب صورتحال کو قرار دیتے ہیں. حالات کی خرابی کے بعد سے حکمران ان بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کی بات کرتے رہے ہیں جو کہ بلوچستان کی علیحدگی چاہتے ہیں, لیکن اب تک کوئی عملی پیش رفت نہیں ہوئی. وزیر اعظم نے بھی ان کے لیے ناراض بائی کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے کہا کہ وہ بلوچستان کی ترقی کے عمل میں شامل ہو جائیں.
اور میری اپنے ان بھائیوں سے جو آج ناراض ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ جو جس گمراہی کا آپ شکار ہیں اس سے ہٹ جائیں اور آ کر اپنے صوبے کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں.
کوئٹہ سے یہ تھی محمد قاسم کی رپورٹ. انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے جاپانی ہم منصب شیزو آبے نے آج ملک کے پہلے بلٹ ٹرین پروجیکٹ کی بنیاد رکھی, جسے 6 سال میں مکمل کیا جائے گا. حکومت کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ سے اقتصادی ترقی کی رفتار میں تیزی اور ریلوے کے نظام میں انقلابی تبدیلی آئے گی. دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم کی رپورٹ.
وزیر اعظم نریندر مودی نے اقتدار میں آنے کے بعد بلٹ ٹرین شروع کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا. اس پروجیکٹ کے تحت پہلے گجرات کے بڑے شہر احمد آباد اور ممبئی کے درمیان پٹری بچھائی جائے گی, جس پر تقریباً 320 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مسافر ریل گاڑیاں چلیں گی. پروجیکٹ کو عملی شکل دینے کی ذمہ داری جاپان کو دی گئی ہے. پہلے مرحلے پر تقریباً 110,000 کروڑ روپے لاگت آئے گی, جس کا 80% حصہ جاپان ایک آسان قرض کی شکل میں فراہم کر رہا ہے. پروجیکٹ 6 سال میں مکمل ہونا ہے, لیکن حکومت اسے 5 سال میں یعنی 2022 تک پورا کرنا چاہتی ہے, جب ملک کی آزادی کو 75 سال مکمل ہوں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ بلٹ ٹرین کے آنے سے اس پورے علاقے میں ترقی کی رفتار تیز ہوگی.
جب میں گجرات میں تھا تب میں بلٹ ٹرین کی جب بات کرتا تھا تو مجھے پوچھا جاتا تھا, مودی باتیں کرتا ہے بلٹ ٹرین کیوں لائے, کب لائیں گے, کب لائیں گے, کب لائیں گے. اب جب لانا شروع کیا تو پوچھ رہے کیوں لائے. ساتھیوں, اس پروجیکٹ کے ساتھ ممبئی احمد آباد روٹ پر ایک نیا اکنامک سسٹی بھی وکست ہونے جا رہا. دونوں شہروں کے بیچ کا پورا ایریا ایک پرکار سے سنگل اکانومک زون میں پریورتت ہو جائے گا.
جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے کہا کہ بلٹ ٹرین کا یہ پروجیکٹ انڈیا اور جاپان کی دوستی کی علامت ہے. ابھی کوئی باقاعدہ اعلان تو نہیں ہوا ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ احمد آباد سے ممبئی کا ٹکٹ 3,000 سے 5,000 روپے کے درمیان ہوگا, اور 500 کلومیٹر سے زیادہ کا یہ سفر 2 گھنٹے میں پورا کیا جائے گا. ابتدا میں ایک ٹرین میں 10 ڈبے ہوں گے اور 750 مسافر سفر کر سکیں گے. بعد میں ڈبوں کی تعداد 16 کر دی جائے گی. دوسرے مرحلے میں دلی اور امرتسر کے درمیان بلٹ ٹرین چلانے کا منصوبہ ہے. جاپان میں 1964 سے یہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اور کبھی کسی حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. لیکن انڈیا میں ریل گاڑیوں کا سیفٹی ریکارڈ بہت خراب ہے, اور گزشتہ مہینے ہی کئی خطرناک حادثات کے بعد ریلوے کے وزیر سریش پربھو کا قلمدان بدل دیا گیا تھا. اس پروجیکٹ کی مخالفت کرنے والوں کا موقف ہے کہ فی الحال ملک کے فرسودہ ریلوے نیٹ ورک کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, جس سے ان ٹرینوں پر سفر کرنے والے کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوگا. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
اور سہیل حلیم کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی آج کا سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر نصرت جہاں, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رسل نیو لو, اور اسلام آباد میں خرم عبید. سیربین کی ٹیم اجازت چاہتی ہے. خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر.
عراق کے شہر نصیریا میں ایک ریستوران اور ایک پولیس چیک پوسٹ پر دوہرے حملے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ انڈیا میں حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں روہنگیا پناہ گزین ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ بیان انڈیا کی سپریم کورٹ میں دیا گیا جہاں حکومت کے روہنگیا پناہ گزینوں کو ملک بدر کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ملائیشیا کی دارالحکومت کوالالمپور کے ایک مدرسے میں آگ لگنے سے 22 طلبہ سمیت کم از کم 24 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے قومی احتساب بیورو نے لاہور ہائی کورٹ کے ہدیبیا پیپر ملز ریفرنس بند کرنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔